अच्छा तो अब मैं आप लोगों का मौलाना साहब का चौथा लेक्चर सुनाना चाहता हूँ। ये भी आपने इस्लामी अंजुमन के हेडक्वार्टर में दिए हैं रमजान के महीना में 1959 में।
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قرآن شریف کی یہ چھوٹی سی سورت جس سے متعلق پہلے بھی میں نے کچھ بیان کیا تھا یہ وہ سورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ عرب کے لوگ بڑے بڑے شاعر جب کوئی اعلیٰ درجے کا کلام یا شعر یا نظم کہتے تھے تو وہ کعبے کی دیوار کے اوپر جا کر اسے لگا دیتے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ شعر اور نظم لکھی ہے کوئی اس کے مقابلے میں نظم لکھ کر دکھائے۔ تو یہ سیرت جو چھوٹی سی سیرت ہے تین آیتیں ہیں اس کی صرف، یہ اسی طرح سے لکھ کر جب کعبے کی دیوار کے اوپر لگا دی گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک چیلنج ہے ہمیں کہ ایسی کوئی کلام یا ایسی سیرت بنا کر دکھاؤ۔ تو بڑے بڑے شاعر جو تھے جب وہ آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو سب سے بڑا شاعر جو تھا اس نے کہا ما ہذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کرتے، یہ کلام جو ہے تو خدا کا کلام ہے، کوئی انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے وہ مقابلہ کرنے سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے آگے پایا۔ تو اس سیرت چھوٹی سی سیرت کے اندر جس کی تین بالکل ہی دو دو لفظوں کی ایک ایک آیت ہے، جس کے در اعلیٰ درجے کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ایک مضمون تو وہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے اپنے پہلی تقریر میں کیا تھا کہ عام طور پر مولوی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب جنت میں لوگوں کا داخلہ ہوگا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض کے اوپر یا ایک نہر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ پیالے بھر بھر کر خود بھی پئیں گے اور مومنوں کو بھی پلائیں گے۔ وہ ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے یا ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں قرآن شریف یہ فرماتا ہے انہیں آتے نہ کل کوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے چل کر کوئی چیز ملنے والی ہے، اگر آگے چل کر ملنے والی ہوتی تو اس طرح سے نہ کہا جاتا کہ ہم نے تجھ کو وہ دے دی ہے، عطا کر دی ہے، اور پھر آگے یہ حکم ہے فصل لے رب کا ون ہر، تو اپنے رب کا شکریہ ادا کر نماز پر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز یہاں بھی ملی ہے، آگے چل کر بھی ملے گی۔ اس حوض سے یا اس کوثر نہر سے ہم انکار نہیں کرتے، وہ جو کچھ بھی ہوگا آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر ملا وہ کوثر ایک تو قرآن مجید ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام اعلیٰ درجے کی خوبیاں، ہر قسم کے خیر و برکت کے خزانے رکھ لیے گئے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے حوض ہے کہ قرآن کے ایک معنی ہیں، وہ حوض جس میں ارد گرد کی تمام نہریں آ کر جمع ہو جائیں، قرات الماء فی الحوض، جمع ہو گیا پانی حوض کے اندر۔ تو وہ حوض کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے جس کے اندر تمام پانی، کون سا پانی جمع ہو گیا کہ جو ارد گرد کی تمام دنیا کی نہریں تھیں۔ وہ دنیا کی نہریں کون سی ہیں؟ دنیا کی وہ نہریں، وہ برسات ہے، وہ پانی ہے جو خدا کی طرف سے تمام نبیوں کے اوپر ہندوستان میں، ایران میں، شام میں، مصر میں، تمام دنیا کے ملکوں کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے برسا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد بگڑ گیا، اس کے اندر دنیا نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں شامل کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آسمان پر اٹھا کر دوبارہ پاک اور صاف کر کے اس کو قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا۔ اس لیے وہ ساری کی ساری برسات، وہ سارا کا سارا پانی جو دنیا کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، خواہ وہ وید ہوں، خواہ وہ جند وستہ ہو، اور خواہ وہ بائبل ہو یا نازیل ہوں یا اور کوئی دنیا کی کتابیں ہوں، ان کے اندر جو خیر و خوبی اور برکت کی تعلیم تھی وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر جمع کر دی گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک کوثر ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور وہ لوگ جو اس تاثر سے پیالے بھر بھر کر پیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی معرفت, قرآن مجید کا علم, اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے, اور دین سے بڑے بڑے جو پھل ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ملتے ہیں. یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں کہ جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں, اس کو صحیح طریقے پر سمجھتے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ قرآن مجید بذات خود ایک بہت بڑا طاقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو صرف ایک وعدہ ہے جو مولوی لوگ کہتے ہیں, لیکن اگر وہ صرف وعدہ اور خبر ہی ہو تو اس سے ہم یوں تو خوش ہو سکتے ہیں کہ آگے چلیں گے اور خوب پیئیں گے وہاں جا کر, لیکن اس دنیا کے اندر ہم کس طرح سے اس پر عمل کریں؟ کیونکہ قرآن شریف ہمارے عمل کے لیے ایک کتاب ہے, وہ ہمیں دنیا کے اندر عزت اور دنیا کے اندر ہمیں اقبال اور دولت اور عصمت اور ہر قسم کی خیر و خوبی دینے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ادھار ہے کہ آگے چل کر تمہیں ملے گا, یہاں کچھ نہیں ملے گا. اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا آتینا کالکوثر, یہ قرآن مجید جو سب طرح کی خیر و برکت کا خزانہ ہے وہ ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے. اب اس کے بعد دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قرآن مجید ملا, اور قرآن مجید کے علاوہ جو دوسری چیز آپ کو ملی وہ آپ کے عادات ہیں, وہ آپ کے اخلاق ہیں, اور آپ کی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے. مثلاً آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کے تھے کہ آپ کے گھر میں ایک نوکر تھا کہ جو بہت دیر تک کئی سال ہر سال تک وہ رہا, جب اسے پوچھا گیا تو اس نے یہ بیان کیا اس قدر آپ کی طبیعت کے اندر نرمی اور اس قدر آپ کی طبیعت کے اندر مٹھاس تھی کہ کبھی مجھ کو آپ نے سخت لفظ کے ساتھ نہیں ملایا, نہیں پکارا. آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں نوکر ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی نالائکی یا اس کی بھول چوک دیکھ کر انسان کو غصہ آ جاتا ہے, اور کبھی کبھی اس کو نالائک اور الو اور کیا کیا کہہ دیتے ہیں, اور جو زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں وہ مارنے کے لیے لٹ بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ کے گھر میں جو شخص رہتا ہے وہ بیان کرتا ہے نوکر ہے وہ, یہ نہیں ہے کہ کوئی برابر کا یا آپ کا کوئی رشتے دار ہو, کہ اس کے ساتھ ہی آپ کا کلوک ہو, آپ کا نوکر یہ بتاتا ہے کہ میں اتنی عمر سے یہاں ہوں لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے بھیڑے کر یا کوئی بری بات برا کلمہ میری نسبت نہیں کہا. تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر نرمی اور محبت کس قدر تھی. تو یہ ایک اور گیا فاکر ہے کہ جتنی آپ کو عادات دی گئی تھی وہ ساری کی ساری عادات ایسی تھی کہ لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ تھی, لوگ ان کی قدر کرتے تھے اور آپ کے گرد پروانوں کی طرح سے جمع ہو جاتے تھے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لینت دی ہے, اس کو نرمی دی ہے. اگر نرمی خدا تعالیٰ نہ دیتا تو یہ سب لوگ تیرے دگر سے بھاگ جاتے, کیونکہ جو سب سخت مزاج ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف اس کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ٹکتا, بلکہ کبھی کبھی اس کے دل بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, بیٹے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے عادات اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, اور ہر وقت وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا غصے کے اندر بھرا ہوا بیٹھا ہے. جن ہی وہ دفتر سے آتا ہے تو بس گھر کے بال بچوں کو سب کو حکم ہو جاتا ہے کہ چپ کے بیٹھ جاؤ, اب تمہارا ابا آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ مار پیٹ شروع ہو جائے اور ابھی گھر کے اندر ایک آرام اور رونا دھونا شروع ہو جائے. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دفتر سے آئے ہیں, ہم ہی تھکے ہوئے ہیں اور گھر میں تو سب سوتے رہتے آرام کرتے رہتے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گھر کے اندر بھی جو لوگ تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے کا بنانا چاہتے ہیں ان کو قرآن کریم کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آداب سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ آپ یاد رکھیے کہ انسان اگر غور کرے کہ وہ کس طرح سے بنا ہے, شاید بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ بھائی جو کچھ خدا نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جس طرح سے لوح محفوظ میں یا اس خط تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فلاں انسان ایسا ایسا ہوگا, اسی طرح کا انسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے اوپر غور کرے تو میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. ایک وہ اثر ہے کہ جو ہر انسان اپنی فطرت کے اندر اپنی روح کے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ اثر کیا ہے؟ وہ اس کے دو بیج اور وہ عورتیں اور وہ استعدادیں اور وہ قابلیتیں ہیں جو خدا کی طرف سے اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہی ایسے لوگ, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے انجینئر ہو جاتے ہیں, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تجارت میں کمال حاصل کر لیتے ہیں, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے تصویر بنانے والے بن جاتے ہیں. دنیا کے اندر اتنے پیسے ہیں اور اتنے ہنر ہیں کہ جن کے اندر انسان اگر ترقی کرنا چاہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنی طرف سے ہمت کر لے کہ میں نے اس کے اندر کوئی قابلیت پیدا کرنی ہے. ایک مصور کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر, اس کے ہاتھ نہیں تھے, دونوں ہاتھ نہیں تھے, لیکن اس نے کوشش یہ کی کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں میں قلم پکڑ کر وہ تصویریں بنایا کرتا تھا, اور ایسا ایسا مت کرتے 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 وہ اتنا قابل ہو گیا کہ دوسرے آدمی ہاتھ سے ایسی تصویر نہیں بنا سکتے تھے کہ جیسے وہ اپنے پاؤں میں قلم پکڑ کر تصویر بنا دیتا. آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک ناممکن کی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاؤں میں قلم پکڑے اور اس کے ساتھ وہ تصویر بناتا ہوا چلا جائے. تو بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کے اندر, انسان کے گلے کے اندر, انسان کے پاؤں کے اندر, انسان کی آنکھ کے اندر, ہر ایک چیز کے اندر ایک قابلیتوں کا ایک میدان رکھ دیا گیا ہے. اگر وہ اس میدان میں دوڑنا چاہے اور ترقی کرنا چاہے تو اس میدان کے اندر وہ دوڑتا ہوا ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں, دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں, بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں کچھ دے تو ہم آگے اپنا قدم رکھیں گے. وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, وہ اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کرتے ہیں, لیکن جو شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا سے کچھ لینے آیا ہوں, وہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہر ایک انسان, اب وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے, اپنی زندگی کے اوپر غور کرے گا تو اس کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک چیز وہ ہے کہ جو اس نے اپنے ماں باپ سے لی ہے. ماں باپ نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ سے بھی آگے دادا پر دادا, جہاں تک کسی قوم کا تعلق ہے, وہ سارے ان کی خوبیوں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یوجنک, یوجنک اصلاح کا طریق, یعنی کس طرح سے ہم اچھے بن سکتے ہیں یا کس طرح سے اپنی اولاد کو اچھا بنا سکتے ہیں. یوجنک اصلاح کا طریق یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آئے, جب دو آدمیوں کو ایک عورت اور ایک مرد کو اکٹھا کرنے کا وقت آئے, اس سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ دیکھ سب پیاری کسی کام نہ آیا کیونکہ وہ 25 آدمی تھا. تو اسی طرح سے ایک عورت نے ابھی حال ہی میں ایک قصہ اخبار میں آیا تھا, وہ یہ تھا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 80 برس کی ہے, امریکن عورت کہتی ہے, لیکن میں اپنے آپ کو, ہاں لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں 60 برس کی ہوں, یعنی اصلی عمر میری ہے 80 برس, لیکن لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں 60 برس کی ہوں, اور میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں 25 برس کی ہوں. تو ایک آدمی ہے جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی عمر بتاتا ہے 75 برس کی, 75 وہ اپنی عمر بتاتا ہے, خیر ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ روپیہ پیسہ اس کے پاس بہت ہے مگر کنجوس بھی بڑا ہے. کنجوس اتنا ہے کہ اس کی ایک پرانی میلی سی ٹوپی ہے, جب وہ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنی ٹوپی بدل ڈالو تو وہ بدلتا نہیں تھا, آخر میں نے ایک روز اس کی ٹوپی لے کر کہیں پھینک دی, اس کو بعد ہی تو مجبور ہو کر بےچارے نے نئی ٹوپی خریدی. اسی طرح سے اس کے پاس ایک کار ہے, آٹو ہے, جب اس میں سوار ہوتا ہے تو آٹو کا ہر ایک پرزا جو ہے وہ آواز دیتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں جس راستے سے وہ گزرتا ہے, تو روپیہ پیسہ تو اس کے پاس بہت ہے. تو میں بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اس لحاظ سے کہ جب میں شادی کروں شاید اس کی کنجوسی دور ہو جائے. وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو شاید اس کی بیماری کنجوسی کی جو ہے وہ دور ہو جائے شادی کے بعد. تو وہ اخبار کے ایڈیٹر سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا رائے دیتے ہیں, تو وہ آگے سے اس کو جواب دیتی ہے کہ جیسا وہ ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو, اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کی تو تم اپنے آپ کو 120 برس کی سمجھنے لگ جاؤ گی. تم اپنے آپ کو 120 برس کی سمجھنے لگ جاؤ گی, اس لیے تم اس میں خیال چھوڑ دو کہ ان کا جس کی عمر گزر گئی کنجوسی ہے, اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خاطر اپنے روپے کی جو گچھی ہے اس کو کھول دے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اس کی عادت پرانی ہو گئی ہے, اس لیے تم یہ غلطی نہ کرنا. تو اس لیے وہ مرد یا وہ عورت جو یہ دیکھتی ہے کہ جس کے ساتھ میں شادی کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں وہ امیر آدمی ہے یا نہیں, وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ آئندہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کا اس شادی پہ کیا اثر ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے دو آدمیوں کو ملاتے ہوئے, ایک مرد اور عورت, آیا ان کے اخلاق اچھے ہیں, وہ دیندار ہے یا نہیں. اگر آپ نے یہ دیکھ لیا, بینک اکاؤنٹ آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس کی عادات اور اس کے اخلاق جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اخلاق کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے وہ اچھا ہے, تو آپ نے ایک اچھی بات کرتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا. لیکن اگر دوسری باتیں آپ نے شادی سے پہلے سوچی ہیں تو پھر آپ یہ امید نہ رکھیے کہ آپ کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ کوئی اعلیٰ درجے کی ہوگی. شاید اس بات کو لوگ عام طور پر نہ سمجھ سکیں مگر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں یہ جانور اعلیٰ نسل کے ملائے جاتے ہیں, کہ گائے اعلیٰ درجے کی پیدا ہو یا گھوڑا اعلیٰ نسل کا پیدا ہو, اس کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر اور اسی طرح سے ایک دوسری گھوڑی کے ساتھ اس کو جب ملایا جاتا ہے ان دونوں کے جوڑ سے جو آگے گھوڑے کی نسل پیدا ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اسی طرح سے بیل اور گائے جو ہیں وہ اعلیٰ نسل کے لے کر جب ان کو گویا اس طرح سے ملایا جاتا ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کی نسل آگے پیدا ہوتی ہے. یہ اصول نہ صرف جانوروں کے اندر کام کرتا ہے بلکہ سبزیوں, ترکاریوں, پھلوں کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کرتا ہے. اگر آپ نے اعلیٰ درجے کا بیج لے کر بویا ہے تو ضرور اس سے آگے جو پھل پیدا ہوگا وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. بیج اچھا ہے تو اس سے جو سبزی یا ترکاری پیدا ہوگی یا پھل پیدا ہوں گے وہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے. لیکن اگر بیج ناقص ہے اور زمین بھی خراب ہے تو آپ جانتے ہیں اس سے یہ امید رکھنی کہ وہاں کوئی اعلیٰ درجے کے پھل فروٹ اور سبزی ترکاری پیدا ہوگی یہ غلط خیال ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ یا وہ قومیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا چاہتی ہیں ان کو سب سے پہلی چیز جو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے. انسانیت شروع ہوتی ہے جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے, وہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے. اگر اس کے ماں باپ اچھے ہیں اور نیک ہیں تو آپ سمجھیے کہ آگے اولاد کے نیک ہونے کا امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ امید رکھنی کہ ہم تو نیک نہیں ہیں مگر ہمارا بیٹا نیک ہو جائے یہ بہت مشکل معاملہ ہے. ہر ایک وہ بچہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ کس کلاس کے ہیں, کن عادات کے مالک ہیں, کن صفات کے مالک ہیں, اور اس طرح سے اس کے اوپر بھی ان تمام باتوں کا اثر پڑتا رہتا ہے. تو پہلی چیز جس کو ہم علمی اصطلاح میں یوجنک اصطلاح کا طریقہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شادی کرنے لگو اپنے بال بچوں کی, اپنے بیٹے بیٹیوں کی, دیکھو ہمیشہ یہ کہ جس شخص کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں آیا وہ نیک, دیندار اور اچھے عادات اور اخلاق کا مالک ہے یا نہیں. صرف روپیہ نہ دیکھو, صرف ظاہرہ خوبصورتی نہ دیکھو, صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ بڑے خاندان کا آدمی ہے. اگر یہ چیزیں آپ نے دیکھی تو پھر یہ امید رکھنا کہ اس سے کوئی اعلیٰ درجے کی اولاد ہوگی یہ کوئی اچھا خیال نہ ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو پہلا طریقہ کہتے ہیں وہ ہے یوجنک اصطلاح کا طریقہ. اور اس کے بعد جو طریقہ آتا ہے وہ یہ ہے جس کو ہم یوتھنک اصطلاح کہتے ہیں. یوتھنک اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ایک بیٹا جو پیدا ہوتا ہے وہ 24 قسم کے کروموسوم ڈاکٹری اصطلاح کے مطابق باپ کی طرف سے لیتا ہے اور 24 قسم کے کروموسوم ماں کی طرف سے لیتا ہے. مثلاً ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ جب لکھتا ہے تو غلطیاں بہت کرتا ہے. اب ایک عالم آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں غلطیاں زیادہ کرتا ہے, لکھتے ہوئے کتنی دفعہ اس کو سمجھایا گیا مگر یہ کیوں ایسا کرتا ہے, وہ کہے گا دیکھو اس کی دادی ایسی تھی یا اس کی نانی ایسی تھی یا اس کا اپنا رشتے دار جو تھا وہ ایسا تھا, اس کا یہ اثر کس کے اندر آ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی کسی قسم کی بچے کے اندر شروع سے پائی جاتی ہے, تو وہ طرح ٹیچر جس طرح اس نے اپنے ماں باپ کا روپیہ پیسے کا حصہ لیا ہے اسی طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کے عادات کا بھی اور اخلاق کا بھی حصہ لیا ہے. تو کوئی بچہ جو ہے اس دنیا کے اندر یوں نہیں آتا کہ وہ باہر سے پکڑ کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہو جیسے ہندوؤں کا یا بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے, نہیں بلکہ وہ ایک لائن میں آتا ہے اور لائن وہی ہے اس کے بعد دادا پر دادا. تو اس لیے یہ مجھے کبھی کبھی بڑا مزہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض احادیث کے اندر اور روایتوں کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ نیک لوگوں کی پشت میں ہوتا چلا آیا. تو آپ کے تمام بیا جتنے بھی رشتے تھے باپ دادا پر دادا دور تک وہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے. لیکن کبھی آپ انجیل کو پڑھ کر دیکھیں تو متی کی انجیل میں جو سجائے نصر بس روز دیا ہے جناب مسیح علیہ السلام کا, اس میں تین چار عورتوں کے نام آتے ہیں. ان سے پوچھو گے یہ عورتیں کون سی ہیں,
یا بائبل کو جا کر پرانے عہد نامے کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ عورتیں بڑی بدماش اور بڑی زانیہ اور بڑی اس قسم کی عورتیں تھیں جن کے نام خاص طور پر دیے گئے ہیں. یعنی نیک عورتوں کے نام نہیں دیے گئے بلکہ جو بدماش عورتیں ہوئی ہیں ان کے نام سگے نسل میں دے دیے گئے. ان میں سے ایک روچ ہے, ایک تمر ہے, ایک سارا ہے, کیا یہ تین چار نام آتے ہیں. تو وہ اب ان سے پوچھو کہ بھائی یہ نام کیوں دیے, چاہیے تو تھا کہ اچھی اچھی کوئی عورتیں ہوئی ہوتی, مشہور عورتیں, نیک عورتیں, ان کے نام دے دیے جاتے, لیکن یہ بدکار عورتوں کے نام کیوں دے دیے جائے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے دے دیے گئے کہ انہی لوگوں کی مزاج کے لیے, سالویشن کے لیے تو مسیح نے آنا تھا, اور جو خود ہی لوگ نیک ہیں ان کو تو مسیح کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس لیے اس سے گیا نسل نامے کے اندر نانیاں دادیاں جو تھیں اس قسم کی تھیں کہ ایسی عورتوں اور مردوں کے لیے یہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. چنانچہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بیمار کو حکیم کی ضرورت ہے, تندرست کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے یا کسی حکیم کے پاس جائے. تو اس لیے جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے مسیح ہے, جو تندرست ہیں ان کے لیے مسیح نہیں ہے. وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہمیں کوئی نسخہ دو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بات روایات کے اندر لکھی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ علم کے لحاظ سے وہ روایت بڑی قابل قدر ہے کہ آپ کا نور جو تھا وہ گویا نیک اولاد نیک باپ دادا کے اندر پشتوں کے اندر ہوتا چلا آیا. اگر وہ کوئی حقیقت ہے تو اس موجودہ زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ شخص جس لائن میں آتا ہے اس کے اندر اگر نیک آدمی ہوتے رہے ہیں تو ضرور بچہ جو پیدا ہوگا اس کے اوپر بھی ان کی نیکی کا اثر ہوگا. اور اگر وہ اس کے باپ دادا پر دادا نیک نہیں تھے بلکہ کسی ایسی قوم کے ساتھ یا پیسے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جو چوروں اور ڈاکوؤں کا تھا, تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کسی نیک آدمی کا پیدا ہونا یہ بہت ایک مشکل اور ناممکن عمل ہوتا ہے. تو پہلا طریق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عادات کو ٹھیک کریں. قرآن مجید میں آتا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر وہ ٹھنڈک جو نیک بیویوں سے ہوتی ہے اور نیک اولاد سے ہوتی ہے, وہ ٹھنڈک ہمیں عطا کر. اور آگے فرمایا واجعلنا للمتقین اماما, ہم کو متقیوں کا امام بنا, یعنی ہم آگے ہوں اور باقی متقی ہمارے پیچھے ہوں, یہ ارتقاء کے اندر بھی ہم بڑے ہوئے ہوں. تو اس پر بھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. ایک دفعہ یہ ہمارے جو ربوے والے دوست ہیں ان کے ایک مولوی صاحب اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت آپس میں کر رہے تھے, کیونکہ ایک غیر آمدی مولوی کے ساتھ مناظرہ تھا. تو باتیں کرتے کرتے جب نماز کا وقت آ گیا تو وہ مولوی صاحب جو ربوے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یا قادیان سے ان دنوں تعلق رکھتے تھے, وہ اس پر جانے لگے. تو ہم نے کہا مولوی صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھ لیں. تو کہنے لگا میں تو آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. تو ہم نے کہا بہت اچھا, اگر آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے تو ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے. کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو میں نے یہ بھی ناجائز سمجھتا ہوں. ارے یہ بھی آپ ناجائز سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم آپ کو امام بناتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کہ نہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے وج النا للمتقین اماما, کہ مجھ کو متقیوں کا امام بنا. تو اگر جب میں آپ کو متقی نہیں سمجھتا ہوں تو آپ کا امام کیسے بن جاؤں؟ میں نے کہا واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب امام مسلے پر کھڑا ہو پہلے ایک ڈنڈا لے کر سب کو تھوک بجا کر دیکھ لے کہ میرے پیچھے کوئی غیر متقی تو نہیں کھڑا ہو گیا. کوئی غیر متقی تو نہیں کھڑا ہو گیا, نہیں تو میری نماز بھی خراب ہو جائے گی, اس کی تو ہوگی یا نہ ہوگی. بہرحال یہ لوگ اتنے نہیں سمجھتے کہ یہاں کیا مطلب ہے. یہاں مطلب یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد اچھی ہو تو آپ اپنا نمونہ بنا کر دکھائیے ان کے سامنے, اس کا اثر آپ امام ہو نیکی اور تقویٰ کے اندر تو آپ کی اولاد آپ سے سبق سیکھے گی. اور اگر آپ کا نمونہ جو ہے وہ برا ہے, اگر امام ہی اپنی نماز کے اندر گھوڑے بیچ رہا ہے یا اپنی دکان کا حساب کر رہا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے بیچاروں کا تو اللہ ہی ہے, ان کی نماز جو ہے وہ آگے کچھ ہوگا یا نہ ہوگا. تو اس لیے امام جو ہے اس کو بھی آگے ہونا چاہیے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو. یہ نہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی دکان کا حساب جو ہے وہ کرنے لگ جائے دماغ کے اندر. تو اس لیے وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں کا امام بنا, ہم نمونہ رکھیں اپنی اولاد کے سامنے کہ ایک نیک انسان کو کس طرح کا انسان ہونا چاہیے. ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ جب کوئی آدمی باہر سے آ کر آواز دے اور گھر کے جو میاں صاحب یا مولوی صاحب ہیں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم جا کر کہہ رہے ہو کہ ابا گھر نہیں ہے, تو ابا وہ لڑکا جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یوں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. ابا نے جب یہ کہہ دیا کہ تم جا کر کہہ رہے ہو ابا گھر نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے, وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے کہ جب میرا باپ جو ہے وہ مولوی ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, وہ ایسا ایسا یہ بات سیکھتا رہتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کا بڑا لطیفہ ہے, جب وہ گئے کسی کے گھر تک جا کر کھٹ کھٹ انہوں نے کی تو اندر سے انہوں نے نوکر کو کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ وہ گھر نہیں ہے, تو وہ باہر والے نے بھی سن لیا کہ وہ نوکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر کہہ دو وہ گھر نہیں ہے, تو ہے وہ چلا گیا سن کر چلا گیا. تو کوئی چار پانچ روز کے بعد وہ آدمی اس کے گھر گیا, جا کر دروازہ کھٹ کھٹ کیا, وہ اندر سے آواز دیتا ہے ہم گھر میں نہیں ہیں, ہم گھر میں نہیں ہیں. تو وہ بڑا حیران رہ کہ یار کیا مزاق کرتے ہو, تم تو آواز بھی دیتے ہو گھر میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہو ہم گھر میں نہیں ہیں. کہنے لگا دیکھو جی ہم نے تمہارے نوکر کا اعتبار کر لیا, تم ہمارا نہیں کرتے. تو اس لیے وجہ اللہ للمتقین امامہ کیا ہے کہ جب تک انسان اپنے گھر کے اندر ماں اور باپ جو ہیں دونوں اپنا اچھا نمونہ اپنی اولاد کے سامنے پیش نہیں کرتے, اس وقت تک آپ یاد رکھیے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کا نیک ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے پہلی اصلاح کا طریق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گویا ماں باپ کا اس وقت کا اثر ہے کہ جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے, اس کو ہم ایک مومنٹ آف کنسپشن کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت دونوں اکٹھے ہوں ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں, وہی خیالات آگے بیٹے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور دوسرا طریق جو ہے وہ ہے نمونہ سیٹ کرنے کا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے, اس سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. تو جہاں آپ رہتے ہیں جس محلے کے اندر رہتے ہیں جس قسم کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں جس جو سنیما یا فلمیں آپ دیکھتے ہیں جس قسم کے آپ کے دوست ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بناتی ہیں. ہر ایک آدمی اگر اپنی گویا زندگی کو یہ دیکھے کہ میں کس طرح سے بنا ہوں اور ایک نقشہ بنائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں کے تمام حالات نے میرے اوپر اثر ڈالا ہے. شروع شروع میں نے جو ناول پڑھنے شروع کیے تھے اس کی وجہ سے میرے اندر یہ برائی پیدا ہوئی, یہ جس قسم کی کتابیں میں پڑھتا گیا اس کا آہستہ آہستہ اثر جو تھا وہ میرے سب کانشنس کے اندر یا دماغ کے اندر وہ چیز جو تھی ایک جری لکیر کی طرح سے بنتی چلی گئی. اسی طرح سے جو فلمیں جو فلم اور جو باتیں میں نے سیکھی جو گالیاں میں نے سیکھی وہ ساری آہستہ آہستہ سنتے سنتے وہ اس کے دماغ کے اندر نقش ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی سارے نقشے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر اس کی ساتھ رہتے ہیں اور اس کو برے راستے کی طرف لے جاتے رہتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی سدھارنے کے دو طریقے, ایک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم نے شادی کرنا ہے, وہاں سے وہ بات شروع ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب دنیا میں آ گئے اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی ماں کے آزاد کیسے ہیں, اس کے دوسرے جو بھائی ہیں ان کے اولاد کہتے ہیں, محلے کے آدمیوں کا کیا حال ہے, اور پھر جب ذرا بڑا ہو جائے پھر دیکھو وہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, اس کے یار اور دوست کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کو بناتی ہیں جس قسم کا وہ ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی زندگی کو کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی بری مجلسوں کے اندر نہ بیٹھے, ہمیشہ گویا جب بھی آپ نے ہوش سنبھالا خدا کے ساتھ دوڑ لگائی اور ہمیشہ نیک آدمیوں کے ساتھ جو قوم کی اصلاح کرنے والے تھے ان کے ساتھ آپ کا میل جول ہوتا تھا. اور پھر دشمن سے دشمن جو تھا وہ یہ کہتا تھا حضا امین, یہ امین ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولتا ہے, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے, اس قسم کا انسان ہوتا ہے جو آگے چل کر سارے لوگوں کا سردار ہو جاتا ہے. اور جو شخص اس قسم کا نہیں اس کو آپ سمجھیے کہ وہ دنیا میں غریب اور دن بدن گرتا چلا جاتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف اگر ہم نے تمہیں یہ کوثر قرآن مجید دیا ہے تو دوسری طرف ہم نے تمہیں وہ چیزیں اور عادات اور اخلاق دیے ہیں کہ جو تمہارے اندر ہیں, ان کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ان کو اور صاف شفاف اور نورانی بناتے چلے جاؤ, یہ تمہارا کام ہے. چنانچہ آگے فرمایا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ایک انسان کس طرح سے ایک اچھے بیج سے اچھا درخت پیدا کر سکتا ہے. تو فرماتا ہے اس کے بعد ہمارا کہنا کل کوثر وصلی لربک کا وانحر, اور تمہیں بتائیں دیا تمہیں بہت کچھ دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے آگے پھر کوشش کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور آگے اس کو ترقی نہ دی جائے, آگے اس کو بڑھایا نہ جائے. تو وہ کیا ہے؟ تسلی لے رب کا, اپنے رب کے لیے نماز کا. نماز دیکھے طرح کی ہوتی ہے. بہت لوگ جو ہیں جن کے متعلق کبھی میں نے آپ کو بتایا, وہ اپنے رب کے لیے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ وہ نماز پڑھتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان کا دماغ کسی اور طرف لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ پڑھتے ہیں نماز یا پڑھاتے ہیں نماز. تو اس طرح سے اس کو ہم تسلی رب کا نہیں کہیں گے. اپنے رب کے لیے نماز وہی پڑھتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کوئی غرض, نفسانی غرض یا کوئی مقصد اور کوئی مطلب دنیا کا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں روپیہ ملے گا, ہماری دکان اچھی چلے گی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی. یہ سب غرض کی باتیں ہیں. تسلی رب کا ون اور کیا ہے؟ خدا کی خاطر, رب کی خاطر نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے, اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں. تو اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت ہوتی ہے, ان کے اوپر آسانی آئے, دولت ملے تو بھی الحمدللہ, اور نہ ملے نقصان ہو جائے تو بھی الحمدللہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہا تسلی لے رب کا ونہار, کہ تم نماز پڑھو تو نماز ایسی پڑھو کہ جس میں خدا کی طرف, رب کی طرف, وہی ہمارا سب کچھ ہے, وہی ہمیں دینے والا ہے, اور وہی ہم سے لے بھی سکتا ہے. تو اس لیے نماز کا جو اصل مقصد ہے, جو اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں, اس کا فائدہ قرآن مجھے خود بتا دیا. فرماتا ہے ان صلاح کا تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو بچاتی ہے. کس چیز سے بچاتی ہے؟ فحشاء سے اور منکر سے, بے حیائیوں سے, برے کاموں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے بچاتی ہے. لیکن جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بری باتوں سے نہیں بچتا, برائیوں سے نہیں بچتا, وہ یہ سمجھ لے اس کی نماز نہیں ہے. وہ صرف دکھاوے کی چکرے ہیں جو آ کر مار کر چلا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نماز وہ نماز ہے, اگر وہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے, اگر تمہیں بدی سے بچاتی ہے, اگر تمہیں دوسرے آدمی کو دھوکہ دینے سے بچاتی ہے اور دوسرے کو ناپسندیدہ باتیں کہنے سے بچاتی ہے, تو سمجھ لو کہ نماز کا تمہارے اوپر ایک اثر ہے اور تمہاری نماز فی الحقیقت نماز ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود تمہارے اخلاق کے اوپر, تمہارے عادات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, تو پھر یہ نماز نہیں کہلائے گی. تو تسلی رب کا ونہار, تمہارے عادات کے اوپر, تمہارے اخلاق کے اوپر اس نماز کا اثر ہونا چاہیے. ایک تو ظاہری شکل صورت سے پڑھو تو تمہارا دھیان خدا کی طرف ہو, اور دوسرے جب عمل یا دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, ان کا دماغ کسی اور طرف لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ پڑھتے ہیں نماز یا پڑھاتے ہیں نماز, تو اس طرح سے اس کو ہم تسلی رب کا نہیں کہیں گے. اپنے رب کے لیے نماز وہی پڑھتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کوئی غرض, نفسانی غرض یا کوئی مقصد اور کوئی مطلب دنیا کا نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں روپیہ ملے گا, ہماری دکان اچھی چلے گی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی. یہ سب غرض کی باتیں ہیں. تسلی رب کا ونہار کیا ہے؟ خدا کی خاطر, رب کی خاطر نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے, اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں. تو اس لیے جن لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت ہوتی ہے, ان کے اوپر آسانی آئے, دولت ملے تو بھی الحمدللہ, اور نہ ملے نقصان ہو جائے تو بھی الحمدللہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہا تسلی لے رب کا ونہار, کہ تم نماز پڑھو تو نماز ایسی پڑھو کہ جس میں خدا کی طرف, رب کی طرف, وہی ہمارا سب کچھ ہے, وہی ہمیں دینے والا ہے, اور وہی ہم سے لے نہیں سکتا ہے. تو اس لیے نماز کا جو اصل مقصد ہے, جو اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں, اس کا فائدہ قرآن مجھے خود بتا دیا. فرماتا ہے ان صلاح کا تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو بچاتی ہے. کس چیز سے بچاتی ہے؟ فحشاء سے اور منکر سے, بے حیائیوں سے, برے کاموں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے بچاتی ہے. لیکن جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بری باتوں سے نہیں بچتا, برائیوں سے نہیں بچتا, وہ یہ سمجھ لے اس کی نماز نہیں ہے. وہ صرف دکھاوے کی چکرے ہیں جو آ کر مار کر چلا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نماز وہ نماز ہے, اگر وہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے, اگر تمہیں بدی سے بچاتی ہے, اگر تمہیں دوسرے آدمی کو دھوکہ دینے سے بچاتی ہے, اور دوسرے کو ناپسندیدہ باتیں کہنے سے بچاتی ہے, تو سمجھ لو کہ نماز کا تمہارے اوپر ایک اثر ہے, اور تمہاری نماز فی الحقیقت نماز ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود تمہارے اخلاق کے اوپر, تمہارے عادات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, تو پھر یہ نماز نہیں کہلائے گی. تو تسلی رب کا ونہار, تمہارے عادات کے اوپر, تمہارے اخلاق کے اوپر اس نماز کا اثر ہونا چاہیے. ایک تو ظاہری شکل صورت سے کرو تو تمہارا دھیان خدا کی طرف ہو، اور دوسرے جب عملی میدان میں دنیا کے اندر جاؤ تو دنیا کو پتہ چلے کہ واقعی یہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے، کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہر وقت اس کے سامنے خدا رہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، جب کرتا ہے وعدہ تو پورا کرتا ہے، کبھی اس کے اندر یہ خلاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے فصل ربے کا میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، ظاہر طور پر بھی نماز ایسی پڑھو کہ اس کے اندر ایک خشوع ہو، خضوع ہو، دل کے اندر ایک عاجزی ہو، اور دوسرے لحاظ سے بھی کہ اس نماز کا اثر جو ہے وہ ہمارے تمام گویا عادات کے اوپر، اخلاق کے اوپر، تمام ہماری باتوں کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ اور آگے آتا ہے ون ہر، دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر ترقی دے سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق، اعلیٰ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے، اور دوسرا ون ہر کیا ہے، قربانی کے لیے تیار رہے۔ وہ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہی ہے کہ دوسروں کی بھلائی کی خاطر اپنے وقت کو، اپنے روپے کو، اپنی تمام دوسری چیزوں کو وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز سے بڑی سماعت کر پڑھے، پانچ وقت کی پڑھے، شاید تہجد بھی پڑھے، لیکن نہ وہ یتیموں کا خیال رکھے، نہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھے، نہ ہمسائے کا خیال رکھے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو بھی اس کی نماز ایک بے روح نماز کہلائے گی، بے جان نماز کہلائے گی۔ قرآن شریف نے دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جہاں نماز کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ہی زکات کا بھی حکم دے دیتا ہے، کہ جہاں اگر نماز پڑھتے ہو اور زکات نہیں دیتے تو یاد رکھو کہ تمہاری نماز میں جان پیدا نہیں ہوئی، وہ ایک مردہ چیز ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اکٹھا اکٹھا رکھتا ہے کہ تمہیں قربانی بھی کرنی چاہیے۔ تو وہ آدمی قربانی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ایک جانور کے گلے پر چھری پھیر دی جائے، بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے ہر ایک وہ اچھی چیز جو تمہیں دی گئی ہے وہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ مثلا یہی قرآن شریف ہے، وہ قرآن شریف جو حوض کوثر ہمیں ملا ہے وہ ہم خود پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اسی طرح سے نماز خود پڑھیں اور نماز کا تاکید دوسرے لوگوں کو بھی کریں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے قربانی کی کتنی چیزیں ہیں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ بھی قربانی ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے ساتھ بڑی رچی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے، یہ اگلا درجے کی پتا اور قربانی کہلاتی ہے۔ اور یہ فرماتا ہے ان نشان ہے کا ہوا لفظر، یہ چیزیں ہم نے تمہیں بتا دی کہ تمہیں سب کچھ ملا ہے، قرآن جیسا حوض کوثر ملا، عادات اور اخلاق کا حوض کوثر ملا، یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اور اب آگے تمہیں کیا ہے، آگے تم نماز پڑھو اور ان ساری کی ساری چیزوں کو قائم رکھو، قربانی کرتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی وہ کون ہے، وہ تیرا مخالف اور تیرا دشمن ہے، بس یہ سمجھو کہ تم کامیاب ہونے والے ہو اور وہ ناکام ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے عادات بالکل الٹ ہیں تمہاری عادت کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اعلیٰ درجے کے اخلاق آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کے اخلاق تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس کوئی دولت، کوئی روپیہ اور پیسہ نہیں تھا، لیکن پھر آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ جب آنا شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بھوکے آدمی کو، غریب آدمی کو، مسکین آدمی کو، جس نے دولت کبھی نہ دیکھی ہو، دولت آنے لگ جائے اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا بھی اتنی مدت تک ہم سیکھتے ہیں اور دکھ اٹھاتے رہے، اب اپنے آرام اور عیش پر اس کو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایک دفعہ جب آپ نماز کے لیے نکلے اور ابھی مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تھے، آپ کو یاد آیا واپس گئے گھر، اور جا کر جو کچھ تھوڑا بہت کوئی نقلی کسی جگہ سے آئی تھی وہ پہلے صدقہ کر دی، خیرات کر دی، اور پھر آ کر نماز میں شامل ہوئے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں یہ چیز تھی تو ہمیں یہ خیال آ گیا کہ وہ ہمارے گھر میں ہے، اور نبی جو ہے وہ اپنے گھر میں اس لیے دولت نہیں رکھتا، وہ سب لوگوں کے لیے۔ بس اسی طرح سے جو کچھ میرے پاس آتا ہے وہ دوسرے لوگوں کا، جس کا کوئی ماں باپ وارث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ سمجھو ہمارا بیٹا اور ہمارا وارث ہے، ہم اس کو سب کو جو کچھ ہمارے پاس ہے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک ایسی زندگی تھی جو انا آتینا کل قاصر تھی، سب چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ نے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، اور دنیا جو ہے آج ان کے اخلاق کی اور ان کی عادات کی اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہ جس نے ایک ملک کے ملک کو چند سالوں کے اندر اپنا گرویدہ بنا لیا، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہو گئے، نہ صرف فرما بردار بلکہ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہو گئے۔ کس قسم کا وہ انسان تھا؟ کیونکہ جب تک انسان دوسروں کے لیے قربانی نہیں کرتا دوسرے بھی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہر ایک وہ شخص جو دنیا کے اندر بڑا بننا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے دل کے اندر یہ امنگ اور یہ امید ہونی چاہیے کہ جہاں وہ آج ہے وہاں نہیں رہے گا بلکہ آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا, ترقی کرے گا. تو اس کے ترقی کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ ترقی کرنے کے ذریعے یہی ہے کہ قرآن شریف کو پڑھو, قرآن شریف کو سنو اور سمجھو, اور پھر اس کے بعد جو کتابیں پڑھو وہ کتابیں وہ ہونی چاہیے جو تمہارے اندر خوبیاں پیدا کر, جو تمہیں برائی کی طرف نہ لے جائیں. کوئی سنیما اس قسم کا مت دیکھو کہ جو تمہیں برائی کی طرف لے جانے والا ہو. کوئی کتاب اس قسم کی نہ پڑھو کہ جس کے اندر بری باتیں لکھی ہوئی ہوں. کیا آہستہ آہستہ انسان کے دماغ کے اندر یہ چیزیں بڑے خطرناک بیماریاں اور مرض پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے ہر ایک وہ قوم جو بڑا بننا چاہتی ہے یا اچھا بننا چاہتی ہے, بے شک میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے جو قدرت ہمیں دیتی ہے. مثلا ماں باپ نے جو بیٹے کو دیا ہے آنکھوں کا رنگ, یا آنکھ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, یا چہرے کا رنگ, یا قد ہے اس کا, یہ چیزیں تو بدلنے کی نہیں, یہ تو جیسی مل گئی ہیں جیسی رہیں گی. اگر کسی کو چھوٹا قد ملا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے کوئی انچ دو زیادہ بڑا ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے لوگوں کے برابر ہو جائے. اسی طرح آنکھوں کا رنگ جو ہے, بالوں کا رنگ جو ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے رشتے کے طور پر ہمیں ایسی ملی ہیں جن کو ہم زیادہ ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر ماں باپ کی طرف سے ہماری ہڈیاں ہمیں کمزور ملی ہیں یا ہمارا خون جو ہے وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے, لیکن ہم آگے چل کر اچھی غذائیں کھائیں, صحت سے جو اصول ہیں ان پر چلیں اور پرہیز کرتے رہیں بری چیزوں سے, تو بے شک ہمارا خون تندرست ہو جائے گا, ہماری ہڈیاں بھی مضبوط ہو سکتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جن کو انسان تبدیل کر سکتا ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی تبدیل نہیں کر سکتا. تو وہ چیزیں جن کو آدمی بدل سکتا ہے انہیں کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا, لیکن جن کو انسان بدل نہیں سکتا ان کے متعلق قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کیوں جی تم کھلنے کیوں رہے, تم لبے کرتے کیوں نہ ہوئے, یہ کوئی سوال نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ باتیں کہ جو انسان کر سکتا ہے اس کو ہر وقت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک اثر ہے, ایک حوض کا اثر ہے. وہ حوض کا اثر کیا ہے؟ وہ بیج کے طور پر جو اخلاق تمہارے اندر رکھ دیے گئے ہیں, اگر تم ان کو بڑھاؤ گے تو وہ ایک عظیم شان جس ہو جائے گا, اسی کے سائے کے نیچے تم بیٹھو گے اور اسی کے پھل تم کھاؤ گے. ایک آدمی جو اپنی عادت اچھی بناتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ سب لوگ آ کر اس کی خوشامد کرتے ہیں, اس سے دوستی کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی جو ہر وقت منہ بنائے رکھتا ہے, کوئی آدمی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. اس لیے اس کی مثال وہی ہو جاتی ہے, ایک یہودی تھا, اس نے کسی نے اس سے وقت پوچھا تو اس کو غصہ آ گیا یہودی کو, سمجھا ارے ہم کو تمہارے وقت بتانے والے ہیں. تو کہنے لگا صاحب اگر تم وقت بتانے والے نہیں تو کم از کم آرام اور نرمی سے یہی جواب دے دیتے کہ میں نہیں بتاتا. یہ اتنا جو آپ نے غصہ کیا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ کم یاد دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. دیکھو میں تمہارے ساتھ نرمی سے بات کرتا اور تم بھی آگے نرمی سے جواب دیتے, پھر دونوں کی باتیں شروع ہو جاتی. پھر میں تم کو کہتا چلو میرے گھر میں چائے پیو, تو میرے گھر میں چائے آتی. جب میری لڑکی چائے لے کر آتی اور تم اس کو دیکھ کر عاشق ہو جاتے, تو اب تم مجھے کہتے کہ اس کے ساتھ شادی کر دو. ارے میں کہتا جس کے پاس گھڑی نہیں اس کے ساتھ میں شادی کر دوں, اپنی لڑکی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے دیکھو کہاں کی بات کہاں جا کے ملا تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گیا دماغ کے اندر جن کی فضول باتیں بھری رہتی ہیں, وہ کبھی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے ہر ایک بات کے اوپر چیک رکھو, جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے, جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے. اگر آنکھ نے بری نگاہ کسی پر ڈالی ہے, بے شک اب اس کے اختیار سے نکل گئی وہ چیز, لیکن ریکارڈ ہو گئی دماغ کے اندر اور خدا کے دفتر میں ریکارڈ ہو گئی. پوچھا جائے گا فلاں وقت تم نے اس طرح سے دیکھا تھا. اسی طرح سے جو آدمی زبان سے نکالتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر ایک انسان کو اپنی باتوں کے لیے, اپنے کاموں کے لیے, اپنی ہر حرکت کے لیے محتاط رہنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بری بات اس کے نہ منہ سے نکلے, زبان سے نکلے, اور نہ کوئی برا کام. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو